لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ایک بہت ہی مبارک جگہ اور ایک بہت ہی نورانی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا. اسی مبارک جگہ سے ایک نورانی سفر کی کارگزاری اور اس کا تھوڑا سا تاریخی اور سیرتی پس منظر آج کی اس مبارک مجلس کے اندر عرض کرنا ہے. ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے 4-5 دن تک آپ کی اماں جان حضرت آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا. حضور نے اپنی اماں کا دودھ صرف 4 یا 5 دن پیا ہے. دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صغیر چاچا ابو لہب جن کا نام تیسرے سپارے میں تبت یدا ابی لہب و تب, یہ جو ابو لہب ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ہوتا ہے. پکا مشرق اور کافر تھا, زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتا رہا. اس ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ ہے. اس سویبہ باندی نے جا کر کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے جو بھائی عبداللہ انتقال کر گئے تھے, آج اس عبداللہ کی بیوی آمینہ کو محمد نام کا بیٹا پیدا ہوا ہے. ابو لہب مشرک اور کافر تھا, بت پرست تھا, لیکن جب یہ خوشی کی خبر سنی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, تو جو سویبہ خوشخبری سنانے کے لیے گئی اس کو انگلی سے اشارہ کر دیا کہ جا, تمہیں بہت اچھی خوشی کی خبر سنائی ہے, میں تجھ کو آزاد کر دیتا ہوں. جس انگلی سے اشارہ کر کے ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا, ابو لہب کا جب انتقال ہو گیا, جب اس کی موت آ گئی, تو ایک برس گزرنے کے بعد ان کے چھوٹے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خواب دیکھا اور خواب میں ابو لہب کو دیکھا. تو خواب میں پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کو چھوڑ کے, یعنی دنیا کو چھوڑ کر کے جب یہاں آیا ہوں تو مجھے کوئی راحت اور چین نہیں ہے, کیونکہ پوری زندگی کفر پر گزاری ہے, مرا بھی کفر کے اوپر, اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویروھ کیا, کہا مجھے یہاں عذاب ہی عذاب ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے. لیکن سات دن میں ہر سوموار کے دن اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے جہنم کے عذاب کو آسان کر دیتے ہیں, اس لیے کہ سوموار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور یہ بھی بعض روایت میں ہے کہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں, یہاں تو پانی وانی کا سوال ہی نہیں, لیکن جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے سریبا کو آزاد کیا تھا, اس انگلی کے اوپر مجھے تھوڑا تھوڑا پانی دیا جاتا ہے, اور میں اس پانی کو پی کر کے اپنی ذرا ذرا پیاس کو ہلکا کر لیتا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کافر اور کٹر کافر جس نے پوری زندگی کفر پر گزاری, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر سوموار کے دن عذاب کو آسان کر دیتے ہیں, اور اس کو اس کی انگلی کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی عطا فرماتے ہیں. تو جو آدمی اسی نبی کا سچا اور پکا عاشق بن جائے اور اس نبی کی سنت پر چلنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائے, یہ سوچنے کی بات ہے. تو ماں آمینہ نے چار پانچ دودھ پلایا, اس کے بعد یہ سویبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ شہر کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گاؤں میں بھیج لیتے تھے, اور گاؤں میں اس لیے بھیجتے تھے کہ گاؤں کی آب و ہوا ایک دم صاف ستھری ہوتی ہے, اور گاؤں کے اندر کھانا پینا بھی اچھا ملتا ہے, اور گاؤں کے اندر اصل پرانی تہذیب اور پرانا کلچر ہوتا ہے, اور اصلی عربی زبان وہ بھی گاؤں میں بولی جاتی ہے. اس لیے مکہ میں یہ عام رواج تھا کہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے. ان گاؤں میں سے مکہ سے کافی دور پہاڑی علاقے میں ایک خاندان رہتا تھا, اس خاندان کا نام تھا قبیلے بنو سعد. یہ جو سعد خاندان تھا وہ دور جنگل کے اندر پہاڑوں کے اندر رہتا تھا, غریب خاندان تھا. وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ سال میں ایک مرتبہ مکہ شریف آتی تھی, اور آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مکہ آ کے بچوں کو لے جاتے تھے, لے جا کر کے دودھ پلاتے تھے, اور دودھ پلانے کے کچھ پیسے مل جاتے تھے, اس کے اوپر ان کا گزران چلتا تھا. تو معمول کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس بنو سعد خاندان کی بہت ساری عورتیں مکہ مکرمہ آئی. ان عورتوں میں ماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے. حضرت حلیمہ کا نام تو ہم نے سن رکھا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ جب ہم مکہ شریف آنے کے لیے نکلے تو ہمارے پاس ایک گدھی تھی, گدھی کے اوپر بیٹھ کر کے ہم آئے, اور ایک اونٹنی تھی وہ بھی ایک دم کمزور, اور اس میں سے دودھ بھی نہیں نکلتا تھا, اور گدھی بھی ایسی کمزور کہ اس کو خوب مارو تو وہ چلے, باقی چلنے ولنے کا وہ نام نہیں لے رہے. ایسی کمزور گدھی پر بیٹھ کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں مکہ مکرمہ آئے, اور بھی بہت ساری عورتیں آئیں. پورے مکہ کے اندر گھومنے لگے, کس کے یہاں بچہ ہے, کس کے یہاں بچہ ہے, کون دودھ پینے کے لیے دینا چاہتا ہے. جو عورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے, تو وہ عورت حضور کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ یہ سوچتی کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے, اس بچے کو ہم لے جائیں گے, دودھ پلائیں گے, تو ہم کو کوئی انعام اور پیسے ملنے والے نہیں ہیں, کیونکہ یتیم بچہ ہے اور یتیم کے پیسے کون دے گا. اس لیے کوئی عورت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی, سب نے نہ کہہ دیا. حضرت حلیمہ بھی گئی, انہوں نے بھی حضور کو نہیں لیا. رات ہوئی, سب عورتوں کو ایک ایک بچہ دودھ پلانے کے لیے مل گیا, حضرت حلیمہ کو ایک بچہ بھی دودھ پلانے کے لیے نہیں ملا. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرے دل میں قدرتی طور پر یہ خیال آیا کہ وہ یتیم بچہ ہے جس کو کسی نے نہیں لیا, اور مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگتا, چلو کوئی نہیں ملا تو میں اس یتیم بچے کو لے آؤں. رہا یہ مسئلہ کہ اس کا باپ نہیں ہے, کون پیسے دے گا, تو پیسے ویسے کے چکر چھوڑو, ایک یتیم بچے کو اٹھا کر کے لاتے ہیں, اللہ تعالی ہم کو برکت دیں گے. کا صرف اللہ پر برکت کی امید کر کے میں دوبارہ گئی اور اس یتیم بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر اٹھایا, اور گود کے اندر اٹھا کر کے میں لے کر کے آئی. اب دیکھیے حضرت حلیمہ کا یقین دیکھیے کہ جتنی عورتیں بچے لینے کے لیے آئی تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ کون سے بچے کا باپ ہے, اور کون سے بچے کا باپ ہم کو پیسے دے گا. انہوں نے پیسوں کو دیکھا, اور حضرت حلیمہ نے پیسوں کو نہ دیکھا, باپ کو نہیں دیکھا, اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کہ چلو اس بچے کا کوئی باپ نہیں ہے تو اللہ تو مجھے برکت دینے والا ہے, بھلے کوئی مجھے پیسے نہ دے رہے. حضرت حلیمہ اس بچے کو اٹھا کر کے لے آئے. میرے مسلمان بھائیوں, جو انسان بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں. آج دنیا کے اندر ہم نے دوسرے آدمیوں پر تو بھروسہ رکھا لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں رکھا. ہماری نظر یہ ہوتی ہے کہ فلانا آدمی ہم کو مدد کرے گا, فلانا آدمی جو ہے ہمارے اب کام آئے گا, لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ ہماری مدد کریں گے اور اللہ ہمارے کام میں آئیں گے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں, اس کا کام بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو انسان بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے کام کو بناتے ہیں, اللہ اس کے کام کو بگڑنے نہیں دیتے. تو حضرت حلیمہ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس معصوم بچے کو, یتیم بچے کو اٹھا کر کے لے کر کے آ گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب وہ یتیم بچہ میری گود میں آیا, میرے کھوڑے میں آیا, تو سب سے پہلا معجزہ, سب سے پہلا چمتکار ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جیسے حضور میری گود میں آئے تو میری چھاتی سوکھی ہوئی تھی, اس میں دودھ نہیں نکلتا تھا. میرا ایک سگا بیٹا تھا اس کو بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں ملتا تھا, وہ بیٹا بھی رات رات روتے روتے رات گزارتا تھا, وہ بچہ بھی رات کو نہیں سوتا, حضرت حلیمہ کو ان کے شوہر کو بھی نہیں سونے دیتا, اتنا روتا تھا. کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آئے تو سب سے پہلی برکت یہ نظر آئی کہ میری دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی, اور ایسی بھر گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کے دودھ پیا اور جو دوسرا بچہ میرا سگا بیٹا تھا اس نے بھی پیٹ بھر کر کے دودھ پیا, اور وہ بچہ جو رات رات سوتا نہیں تھا آج پیٹ بھر کر کے دودھ ملا تو وہ بھی ماشاءاللہ پوری رات میٹھی نیند سو گیا. کہ یہ سب سے پہلی برکت جو حضور کی ہم نے میری گود میں آنے کے بعد دیکھی. رات گزری, اب حضرت حلیمہ کے شوہر اسی اونٹنی کا دودھ نکالنے گئے جس اونٹنی میں سے دودھ نہیں نکلتا تھا, جو ایک دم کمزور اور مریل اونٹنی تھی. اب جو حضرت حلیمہ کے شوہر دودھ نکالنے گئے تو اتنا دودھ نکل رہا ہے, اتنا دودھ نکلتا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا, ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, برتن بھر گئے. حضرت حلیمہ نے پیٹ بھر کے پیا, حلیمہ کے شوہر نے پیٹ بھر کے پیا, پھر بھی وہ دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. کا یہ دوسرا چمتکار دیکھا کہ وہ اونٹنی کے تن, اس کے آنچر دودھ سے بھر گئے اس یتیم بچے کی برکت سے. جب رات گزر کر کے صبح ہوئی تو حلیمہ کے شوہر حلیمہ سے کہتے ہیں کہ حلیمہ ایسا لگتا ہے کہ تو بہت برکتی بچے کو اٹھا کے لائی ہے. یہ جو معصوم بچہ ہے, یتیم بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں, جس بچے کو تو اٹھا کے لائی ہے یقیناً کوئی بڑا بابرکت بچہ ہے. تو حضرت حلیمہ جواب میں کہتی ہے اللہ کی قسم مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ یتیم بچہ بڑا برکتی بچہ ہے, بہت برکتی بچہ. یہ تو میرے مسلمان بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یتیم ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, یتیم کی پرورش کرے, تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وقافض اليتيم كهاتين او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, یتیم کو پالنے والا, وہ میرے ساتھ جنت میں اتنا نزدیک ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں نزدیک ہے, جتنی یہ دو انگلیاں نزدیک ہے اتنا یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اس لیے کوئی یتیم بچہ مل جائے تو اس یتیم کو گلے سے لگاؤ, اس یتیم سے محبت کرو, اس یتیم سے پیار کرو, اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھراؤ. اور اللہ نے مال دیا ہو, دولت دی ہو, تو یتیم بچوں کے اوپر خرچ کرو, انشاءاللہ یہ چیز آپ کو جنت میں کام آئے گی. تو حضرت حلیمہ کہتی کہ مجھے بھی اللہ کی قسم امید ہے کہ یہ یتیم بچہ تو بڑا برکتی بچہ ہے. اب یہ پورا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا, اور روانہ جب ہوا تو حضرت حلیمہ اپنی وہ گدی پہ بیٹھی جو گدی پہلے چلتی نہیں تھی, اس کو بہت دوبے مارنے پڑتے تھے جب وہ چلتی تھی, ایک دم کمزور وہ گدی. لیکن اب جو حضرت حلیمہ گدی پہ بیٹھی اور اپنی گود میں وہ معصوم بچے کو لے کر کے بیٹھی, یتیم بچے کو لے کر, تو وہ گدی جو پہلے کمزور تھی مریل تھی اب ایک دم طاقت والی ہو گئی اور اتنی فاسٹ دوڑ رہی ہے, اتنی تیز دوڑ رہی ہے کہ پورے قافلے کے جانور پیچھے اور حضرت گلی حلیمہ کی گدی آگے آگے سب سے آگے. اب سارے قافلے کی عورتیں پوچھ رہی کہ حلیمہ کہ وہی تو گدی ہے جس پر تو آئی تھی. حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں یہ وہی گدی ہے. تو کہا پھر کیا ہو گیا, آتے وقت تو یہ چلتی نہیں تھی اور اب تو ایسی دوڑ رہی ہے, ایسی دوڑ رہی ہے کہ سب سے آگے ہو گئی. تو یقیناً بات یہ تھی کہ اب اس گدی کے اوپر اللہ کا آخری نبی بیٹھا ہوا تھا, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدی کے اوپر سوار تھے. اس لیے وہ گدی ایک دم تیز دوڑ رہی ہے, یہ بھی حضور کی برکت. اب پہنچے, سفر کرتے کرتے, پہاڑوں کو پار کرتے کرتے جہاں حضرت حلیمہ کا خاندان تھا, قبیلے بنو سعد طائف شہر سے تقریباً 50-55-60 کلومیٹر اور وہ بھی پہاڑی راستے پر. اس سال کے حج میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ جانا نصیب ہوا. آپ یقین مانیے کہ آج کے زمانے کے اندر بھی وہاں پر نہ کوئی روڈ ہے نہ کوئی پکا راستہ ہے, بالکل جنگل کے اندر کچے راستے, ایک دم اصلی عربستان, پتھر کے بڑے بڑے پہاڑ اور 50, 100, 200 اونچ چلتے ہوئے 200, 500, 1000 بکریاں چلتی ہوئی اور عربستان کے گھر تمبو کے بنے ہوئے, ایک دم جنگلی زندگی جیسے پرانے زمانے کے اندر تھی ایسی زندگی آج بھی. ہم لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے, میں تو دل دل میں دعا کرتا تھا کہ اللہ یہ جنگل میں پنچر ہوئے گاڑی میں تو یہاں کون بنانے کے لیے آ رہے, اور خدا نہ خواستہ گاڑی خراب ہو جائے تو جگہ ایسی کہ نہ موبائل کا ٹاور وہاں, نہ کوئی ٹیلی فون, نہ قریب میں کوئی گاؤں نظر آوے, نہ کوئی ہوٹل, نہ کوئی پیٹرول پمپ, نہ کوئی گیرج. ہے اللہ یہاں جو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں پھر کیا, وہی تمبو کے اندر رات رہنی پڑے گی. دل دل میں دعا کر رہے تھے لیکن اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, بڑے بڑے پتھر کے پہاڑ پار کر کر کے گاڑی گئی لیکن ایک پنچر بھی اللہ کے فضل سے نہیں ہوا. سفر کرتے کرتے عین عصر کی نماز کے وقت پر ہم وہاں پہنچے جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج 1450 برس سے زیادہ زمانہ گزر گیا, 1450 برس ہو گئے لیکن آج تک وہ جنگل ویسے کا ویسا ہی ہے, ایک دم پتھر کے بڑے بڑے پہاڑ, بالکل جنگلی علاقہ. وہاں ہم پہنچے, پانی بھی نہیں, گاڑی کے اندر پانی تھا وہ نکالا, وضو کیا, اذان بھی. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ یہ جو پتھر کی جگہ ہے جہاں پتھر کی وار بنائی ہوئی ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب بکری چرانے کے لیے جاتے تھے تو اس جگہ آ کر کے اپنی بکریوں کو باندھتے تھے. یہ وہ وارہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو باندھتے تھے, بالکل ویسی جگہ, ایک دم پتھر بڑے بڑے پڑے ہوئے. ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا موقع ہے, اس سے بہتر اور کیا گولڈن چانس ہوگا, جہاں حضور کی بکری رہتی تھی چلو یہی پر ہم جماعت کر کے عصر کی نماز پڑھیں گے, بالکل اسی جگہ کے اوپر عصر کی نماز پڑھی. چاروں طرف بڑے بڑے پتھر کے پہاڑ اور ایسا سکون, ایسا چین, ایسی نورانیت کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا کے اندر ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. 1400 برس گزرنے کے بعد بھی اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر نور کی برسات ہو رہی ہے, نور کی بارش ہو رہی ہے. چاروں طرف پہاڑ, لیکن ایسا لگتا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, گھر سے زیادہ سکون, قدرتی چین, دور دور پہاڑ دکھ رہے ہیں. اور دل میں یہ خیال آتا ہے اسی پتھر پر کبھی حضور چلتے ہوں گے, اسی پتھر کے اوپر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پڑے ہوں گے, انہی پتھروں میں کسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک کیا ہوگا, اسی پتھر میں کسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پاخانہ ہوا ہوگا, اسی میں کہیں جگہ پر حضور کے غسل کا پانی پڑا ہوگا, اسی پتھر میں کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کے چھیٹے پڑے ہوں گے. یہ پوری برکتی اور نورانی جگہ, ایسا نور ایسا نور, عقل حیران. پھر وہاں جو لوکل لوگ تھے, آج بھی حضرت حلیمہ کا خاندان وہاں رہتا ہے قبل بنو سعد, وہاں کے کچھ لوگ آئے, گائیڈ بھی تھا ساتھ میں, اس نے کہا چلو آگے. وہ پہاڑ میں چلتے چلتے آگے لے گیا, ایک جگہ پر پہنچے, چھوٹا سا روم, کتنا چھوٹا, 8x8 کا, ایک دم چھوٹا سا روم, چھوٹی سی کوٹھڑی جیسا, اور کیسا پتھر کا بنا ہوا, اور اس کے اوپر جھونی پرانی سڑی ہوئی لکڑی کا چھت بنایا ہوا, ایسے سر جھکا کر کے اندر داخل ہونے کا. ہم کو بتایا گیا کہ یہاں 1, 2 اور 3 ایسے چھوٹے چھوٹے روم ہیں, اور یہ تینوں روم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں. یہی حضرت حلیمہ کا مکان ہے, اور اسی میں حضرت حلیمہ رہتی تھی, اور اسی گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 برس تک رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, ہمارے گھر کے اندر جو ڈبل بیڈ ہوتا ہے نا بیڈ روم میں, وہ بیڈ بھی ہمارا بڑا ہے, وہ ہمارے روم کا بیڈ وہ بھی بڑا ہے, لیکن حضرت حلیمہ کا گھر ہمارے بیڈ سے بھی چھوٹا. اور یہ چھت, یہ تو بہت اونچی ہے, نیچے جاؤ تو سر پر چھت لگ جائے. ہم لوگ سر جھکا کر کے گئے, چاروں طرف پتھر, اوپر جو ہے جونی پرانی لکڑی, ایک روم, دوسرا اور تیسرا, 3 کمرے. اب کچھ بمبئی کی کچھ عورتیں بھی ساتھ میں تھی سفر میں, اب وہ شہر کی عورتیں تو اپنی زبان کے اندر بات کرے کہ دیکھو کتنا چھوٹا روم, حضرت حلیمہ کیسے رہتی ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ, حضور کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اسی میں کھانے کا, اسی میں پکانے کا, اسی میں رہنے کا, اور اسی کے اندر بکریاں, یہ سب کیسے ہوگا اتنے چھوٹے سے روم کے اندر. میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ چلو اندر جائیں گے روم کے اندر, جب یہاں تک آئے ہیں تو. اب لوگ روکتے تھے کہ اندر نہیں جانے کا, میں نے کہا نہیں, ہم تو جائیں گے اندر. اب پہلے بسم اللہ کر کے اندر داخل ہو گئے, دوسرے 2-4 ساتھی آئے. آپ یقین مانیے, جیسے ہی اندر ہم داخل ہوئے, اللہ کی عجیب شان, ہم جیسے اندھے دل کالے دل لوگوں کو ایسا لگا کہ اللہ کی قسم ابھی اللہ کا نور آ رہا ہے دل کے اوپر, اور سب ساتھی سر نیچا کر کے بیٹھ گئے, اور سارے کے ساتھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو عجیب حالت ہوئی, سب رو رہے, اور ایسا رونا آیا سب کی آنکھوں میں ایسے آنسو بہ رہے, پورے بدن کے اوپر سے پسینہ بہ رہا ہے. اے اللہ, آج تمہیں کون سی مبارک جگہ پر پہنچایا کہ جس جگہ پر تیرے نبی کے بچپن کے 4 برس گزرے, جہاں نبی بچپن میں 4 برس تک رہے, اس مبارک جگہ کے اوپر اے اللہ تمہیں ہم جیسے گندے اور گنہگاروں کو پہنچایا. وہی روم جیسا کہ ویسا, آج تک ایک دم پتھر کا, پلاسٹر بھی نہیں, پلاسٹر نہیں تو کلر بھی نہیں, اور نیچے بھی کوئی پتھر نہیں, ٹائلز نہیں, سیدھی مٹی, اور اوپر پترے نہیں, بلکہ وہی لکڑے رکھے ہوئے پتھر کی دیوار اور اوپر جو ہے لکڑے, ایسا سادہ سمپل روم اس کے اندر بیٹھے دعائیں مانگی, اللہ کا شکر ادا کیا, اے اللہ تیرے نبی نے کیسی زندگی گزاری اور ہم لوگ کیسے آرام کی زندگی گزارتے ہیں. پھر وہاں سے نکلے اور نکل کر کے چاروں طرف منظر دیکھ رہے. اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ جب 2 سال رہے تو 2 سال کی زندگی کے بعد حضرت حلیمہ نے حضور کا دودھ چھڑوا دیا. 2 سال پر جب حضور کا دودھ چھوڑ گیا تو حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف آئی اور مکہ شریف آ کر کے ماں آمینہ سے ملی اور ماں آمینہ کو کہنے لگی, آپ کے بچے کو ہم نے 2 برس دودھ تو پلا دیا لیکن مکہ میں اس وقت پر بڑی بیماریاں چل رہی ہیں, اس لیے میں 2 بارہ پھر سے اس کو لے جانا چاہتی ہوں. حضرت حلیمہ کی نیت کیا تھی کہ یہ بچہ تو بڑا برکتی بچہ ہے, یہ جب تک ہمارے گھر پر رہے گا وہاں تک بڑی برکت رہے گی, دودھ میں, بکریوں میں, جانور میں, ہر چیز میں برکت رہے گی, اس لیے میں بچے کو کسی طرح واپس لے جاؤں. اس لیے ماں آمینہ کو سمجھایا کہ دیکھو مکہ میں تو بیماریاں ہیں, یہ ہے وہ ہے کر کے, پھر ماں آمینہ نے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے لے جاؤ, پھر سے بچے کو لے جاؤ. اس لیے کہ پورا خاندان اس وقت بکار میں تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. اب حضور کے پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں جو چرنے جاتی تھی ایک دم پیٹ بھر کر کے آتی, اور پیٹ بھرتا تو دودھ بھی بہت دیتی. پورے گاؤں کے لوگ یوں کہتے کہ جہاں حلیمہ کی بکری چرتی ہے وہاں بکری چرانے لے جاؤ. اب سب لوگ وہی بکریاں چرانے لے جاتے لیکن سب کی بکریاں بھوکی آتی اور حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کر کے آتی. کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کے آتی ہیں اس میں کسی جگہ کا کوئی اثر نہیں ہے, یہ تو حلیمہ کے گھر پر وہ جو ایک یتیم بچہ ہے جو کل نبی بننے والا ہے اس نبی کی برکت ہے کہ حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھر کر کے آتی ہیں اور ان کی بکریوں کے اندر دودھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. حضرت حلیمہ حضور کو لے کر آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 4 برس کی ہوئی. اب حضور اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے. یہ بکریاں چرانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. حضور خود بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے. ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ حضور کا ایک رضائی بھائی حضرت حلیمہ کا بیٹا دوڑتا دوڑتا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا آیا حضرت حلیمہ کے پاس اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ماں ماں چلو جلدی چلو, ہمارا جو بھائی ہے محمد مکہ والا قریشی اس کو تو کوئی 2 آدمی آئے اور دونوں آدمیوں نے ہمارے چھوٹے بھائی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کا پیٹ چیر دیا, اس لیے ماں تو جلدی چل جلدی چل, وہ مکہ والا ہمارا قریشی بھائی محمد اس کو تو کوئی 2 آدمی پیٹ چیر رہے. حضرت حلیمہ گھبرا گئی, یہ کیا ہو گیا. حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے 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 جنگل میں پہنچے تو دور سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے نشانات ہیں. حضرت حلیمہ نے جا کر کے
جلدی سے حضور کو گلے لگا لیا، بیٹا محمد بتاؤ کیا ہوا، کیا ہوا بیٹا بتاؤ؟ کہ دو آدمی آئے تھے سفید کپڑے والے، اس وقت تو حضور کو معلوم نہیں یہ کون دو آدمی تھے، بعد میں چل کر کے جب نبوت ملی اس کے بعد ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وہ دو آدمی جو آئے تھے ایک حضرت جبرائیل امین تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے دونوں فرشتے آدمی کی شکل میں آئے تھے اور ساتھ میں جنت کا سونے کا کنچا لے کر کے آئے تھے، اور سونے کے کنچے کے اندر سفید ٹھنڈا جنتی برف لے کر کے آئے تھے، جنت کا برف. اور ان دونوں فرشتوں نے آ کر نبی کریم حضور کا پیٹ چیرا، پیٹ چیرنے کے بعد اندر سے دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس دل کو چیرا، اور دل کے اندر سے خون کے قطرے نکالے. ہمارے یہاں جب بکرا یا مرغی ذبح کرتے ہیں تو جو دل ہوتا ہے اس دل کو چیرنا، اندر سے کالا کالا گھارا گھارا خون نکلتا ہے، تو وہ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے. تو وہ دو آدمیوں نے آ کر پیٹ چیر کر کے دل نکالا، دل کو چیرا، اور اندر سے جو جمع ہوا کالا، اندر جو لال گاڑا خون ہوتا ہے وہ نکالا. یہ جو گاڑا لال رنگ کا خون تھا یہ معصیت اور گناہ کے اثرات تھے، اس کو نکالا، اور برف جو جنتی تھا اس کے ذریعے سے دھویا، دھو کر کے اس کے اوپر ٹانکے لگائے، ٹانکے لگا کر کے اندر رکھا، پھر پیٹ کو سی لیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہم بعد میں حضور کے بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ٹانکے کے نشان ہم کو نظر آتے تھے، کہ جیسے آپریشن کے ٹانکے نظر آتے ہیں، وہ جو جبرائیل نے حضور کا پیٹ چیرا تھا تو کہا وہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پھر یہاں پیچھے والے حصے میں دو کندھے کے درمیان میں پیغمبری کی مہر لگائی، جیسے سکہ مارتے ہیں، آپ مفتی صاحب کو فتویٰ پوچھتے ہیں تو فتویٰ لکھنے کے بعد نیچے سکہ مارتے ہیں، تو حضرت جبرائیل نے حضرت میکائیل نے یہاں پیچھے کی طرف نبوت اور پیغمبری کا سکہ لگایا، جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، اور یہاں پیچھے کی طرف اسی نے لگایا کہ عام طور پر شیطان انسان کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے تو یہاں پیچھے سے ڈالتا ہے، یہاں ہمارا دل ہے دادی سائڈ میں، تو یہ دل کے بالکل پیچھے کی طرف جو حصہ ہے وہاں سے شیطان یوں کر کے سوئی ڈالتا ہے پیچھے آ کر کے، اور سیدھا سوئی دل کے اندر لاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے پیچھے کی طرف نبوت کی مہر لگا دی تاکہ شیطان اندر وسوسے ڈال نہ سکے. حضرت حلیمہ نے حضور کو گلے لگا دیا. وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا تھا، اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا. اسی جنگل کے اندر میرے مسلمان بھائیوں آپ یقین مانیے کہ آج بھی وہ علاقے میں کوئی زیادہ برسات ہوتی نہیں ہے، ایک دم سوکھا، کوئی نیلا جھاڑ نہیں، دور دور تک نیلے جھاڑ نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی نہیں، سب جگہ پتھر ہی پتھر. لیکن جس جگہ کے اوپر حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا تھا اور جہاں حضور کا سینہ مبارک چیرا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک اس جگہ کے اوپر دو تین درخت ہیں، اور اتنے بہترین درخت کہ وہ جنگل میں سوکھی زمین میں ایک دم تازے, ایک دم ہرے بھرے, ایک دم بہترین پتے والے. آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ جنگل میں کوئی نیلا جھاڑ نہیں, کوئی پانی نہیں, لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو چیرا گیا اور وہ جنتی برف سے جو دھویا گیا, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ چھانٹے وہاں نیچے بھی پڑ گئے ہوں گے. اور جس جگہ کے اوپر جنتی برف کے چھینٹے پڑ گئے ہو اور جہاں حضور کے دل مبارک کو دھویا گیا ہو, وہ جگہ کبھی سوکھی نہیں ہو سکتی, کبھی نہیں سوکھ سکتی. آج تک وہ جگہ ایک دم تازی ہری بھری اور وہاں ہریالی ہے. میں تو بس اس کو بیٹھ کے دیکھتا ہی رہا پتھر کے اوپر. ہمارے ساتھ کچھ انگلینڈ کے لوگ بھی تھے, ان کے دماغ میں ایک ہی دوسا ہوتا ہے, وہ ویڈیو لے کر کے آئے تھے, وہ ویڈیو اتار رہے تھے. میں نے کہا بھائیو دل میں ویڈیو اتارے ہو, ویڈیو مشین میں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, دل دماغ کے اندر دکھا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند نہیں فرمایا ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ ہری بھری وہ جگہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے, اپنی آنکھوں کو بھرتے رہے, ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے ہٹنے کا جی نہیں چاہتا, بس بیٹھے اور دیکھا کرے. ایسی مبارک جگہ, نہ گھر یاد آوے, نہ بیوی بچے یاد آوے, نہ دنیا کی کوئی اور چیز یاد آوے, بس اوپر آسمان, نیچے پتھر کی زمین, سامنے پتھر کے پہاڑ, ادھر حضرت حلیمہ کا روم, ادھر وہ جھاڑ جہاں حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا تھا. بس یہ نورانی منظر دیکھے اور یہی بیٹھ کر کے دیکھتے رہے, ایسا لگا اللہ کی قسم جنت میں بیٹھے ہیں, ایسا منظر معلوم ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک زندگی میں چار مرتبہ چیرا گیا. ایک تو یہ بچپن میں حضرت حلیمہ کے گھر پر جب حضور کی عمر چار برس کی تھی, پھر جب حضور کی عمر دس برس کی ہوئی تو دوسری مرتبہ حضور کا سینہ مبارک چیرا گیا. اور دس برس کی عمر میں جو آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا وہی اس لیے کہ کھیل کود کی محبت دل میں سے نکالنے کے واسطے, تاکہ کھیل کود کی محبت دل میں نہ رہے, اس کے لیے دوسری مرتبہ سینہ مبارک چیرا گیا. تیسری مرتبہ حضور کا سینہ چیرا گیا جب چالیس برس کی عمر ہوئی اور آپ کو اللہ تعالی نے پیغمبری دی, اس موقع کے اوپر آپ کا سینہ مبارک تیسری مرتبہ چیرا گیا. اور وہ اس لیے چیرا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور نبوت اور پیغمبری کی وحی آپ اٹھا سکے, اس کو برداشت کر سکے, اس کے لیے آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا. اور چوتھی مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چیرا گیا جب عمر شریف 52 یا 53 برس کی ہوئی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں سوئے ہوئے تھے. آدھی رات ہوئی ہوگی, کچھ رات گزری تھی کہ اچانک حضرت ام ہانی کے مکان کی چھت پھٹی اور دیکھا تو اوپر سے حضرت جبرائیل امین اتر کر کے آئے. انہوں نے حضور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضور کو لے گئے. حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں سے اٹھے اور اٹھ کر کے حرم شریف میں تشریف لے گئے. جہاں حتیم ہے وہاں جا کر کے سو گئے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان تھا, اب تو وہ مکان حرم شریف میں آ گیا ہے, اور اب تک وہاں ایک کوٹلا تھا کہ اس جگہ حضرت ام ہانی کا مکان تھا اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے, اور اسی جگہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے غسل فرمایا تھا. اب تو وہ اکلا بھی حرم شریف میں ختم کر دیا گیا اور پوری جگہ لیول ہو چکی ہے, لیکن جا کر کے ذرا دھیان سے ڈھونڈے तो वो जगह मिल जाती है। कभी आप हज में हमारे साथ हो गए और याद दिलाओगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ले जाकर के बताऊंगा कि ये जगह है जहां हजरत इब्ने हानी का मकान था और यहां हुजूर आराम फरमाते थे। तो हुजूर वहां से उठे, हकीम में गए और फिर हजरत जिब्राइल ने आकर के हुजूर को उठाया और जमजम के कुएं पर ले जाकर के हुजूर के सीने मुबारक को चीरा। ये जिंदगी में चौथी मरतबा हुजूर का सीना मुबारक चीरा गया और ये चीरा इसलिए गया कि इसके बाद हुजूर को मेराज में ले गए, सीना चीर करके सीधे मेराज में ले गए और मेराज में अल्लाह ताला से मुलाकात करनी थी, अल्लाह ताला से बातचीत करनी थी, तो उसके काबिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक बना दिया गया। तो चार मरतबा पूरी जिंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चीरा गया। सबसे पहले हजरत हलीमा के खानदान में चीरा गया। वो जगह आज तक जैसी की वैसी मौजूद है। उस जगह को देखा और वहां से रिटर्न हुए और वापसी के अंदर मक्के मुकर्रमा पहुंचे। मेरे मुसलमान भाइयों, हमें जिंदगी के अंदर ऐसे मौके अगर अल्लाह ताला अता फरमाए तो वाकईतन ये बड़े गनीमत के मौके हैं। वाकई ये बड़ी जो है अच्छी चीज है। सबसे पहले तो एक मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होनी चाहिए कि मैं मक्का और मदीना को देखूं, ये सबसे पहली आरजू होनी चाहिए। बहुत से मुसलमान नौजवान जब इंटरव्यू के लिए जाना होता है तो आते हैं मुलाकात के लिए कि मुफ्ती साहब कोई तावीज लिख दो, कोई वजीफा पढ़ने के लिए बता दो कि हम इंटरव्यू में पास हो जाए और वीजा मिल जाए। तो मैं उनको वजीफा बताता हूँ कि ये वजीफा पढ़ना अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब कर देंगे, लेकिन साथ साथ में यूं कहता हूँ कि यू नियत करो कि इंटरव्यू में पास हो गए, वीजा मिल गया तो लंदन जाओ, अफ्रीका जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, जहां भी जाओ वहां जाकर के जब पैसे कमाओगे तो पैसे कमाने के बाद सबसे पहले हज करने के लिए मक्का मदीना जाएंगे, ये नियत करो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है सारे काम आसान कर देंगे। अब लोग क्या करते कि पैसे कमाए तो कहा चलो पहले इंडिया में बंगला बनाएंगे, बाद में दूसरा कुछ करेंगे। अरे अल्लाह दौलत दे दे तो सबसे पहले मक्का और मदीना देखना चाहिए। सबसे पहले मक्का मदीना की नियत करनी चाहिए और उसके बाद अल्लाह ताला दौलत देवे और मौका देवे तो कभी कभी पैलेस्टाइन के अंदर मस्जिद अक्सा भी जाना चाहिए, बैतुल मुकद्दस। हदीस पाक में आता है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा बनाई और जिन्नातों के पास बनवाई तो जब वो मस्जिद बन करके पूरी हो गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ की, ए अल्लाह जो आदमी मेरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए, तेरी इबादत और बंदगी करने के लिए आए और कोई उसका मकसद ना हो, कोई गरज ना हो, महज मस्जिद अक्सा में बैतुल मुकद्दस में इबादत करने के लिए आए, ए अल्लाह वो आदमी उस मस्जिद से बाहर निकले उससे पहले पहले उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देना। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इमाम नसई ने नसई शरीफ में वो हदीस नकल फरमाई है कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल फरमा लिया। इसलिए जो आदमी भी बैतुल मुकद्दस जाता है और जाकर के अंदर से बाहर निकलता है इखलास से, नमाज पढ़ता है, अंदर इबादत करता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देते हैं। तो ये मुसलमान की नीयत और जज्बे ऐसे होने चाहिए कि अल्लाह हमें जो दौलत दी है वो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, नेकियों की जगह के ऊपर खर्च करो, इसका जज्बा होना चाहिए। तो ये कबीले बनू साद हजरत हलीमा रजी अल्लाह तआला के जो मुबारक مکان کی زیارت کا جو سفر ہوا تھا اس کی رویداد سنانا آپ کی مجلس کے اندر ارادہ کیا تھا. ایک مرتبہ حضور کے ایک صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ حضور دنیا کے اندر تو ہم جب چاہے تب آپ کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی ملاقات کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن حضور قیامت کے بعد جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو حضور آپ کو بہت اونچی جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ نبیوں کا درجہ تو بہت اونچا ہوتا ہے اور ہم تو بہت نیچے ہوں گے. تو اے حضور، اگر ہم کو آپ کی زیارت کرنی ہو تو وہاں جنت کے اندر آپ کی زیارت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. کتنا پیارا سوال کہ حضور جنت میں جانے کے بعد آپ کی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کی زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ساتوں آسمان کے اوپر سے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے حضرت صوبان کے سوال کا جواب دو. اللہ نے یہ آیت بھیجی، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھیں گے، صدیقین کے ساتھ رکھیں گے، شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے، اور اللہ اس کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، اور یہ سب بہت اچھے دوست ہیں. غرض یہ کہ اللہ نے یہ کہلوا دیا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ جنت کے اندر میرے نبی کے درجے کے اندر رہے اور میرے نبی کی زیارت اور ملاقات اس کو نصیب ہو تو وہ دنیا میں میرے نبی کی اطاعت کرے، میرے نبی کی سنت پر چلے، تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ مقام عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں، سب سے بڑی جو دولت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنا ہے، سب سے بڑی سنت. حضرت مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ناظم مدرسہ مجاہدین سہارنپور، حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیقین، ان کے ایک خادم خاص حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہ نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں حضرت کے روم کے اندر رہتا تھا حضرت کی پلنگ کے نیچے خدمت کرنے کے لیے. جب صبح صادق ہوتی اور حضرت مجھے اٹھاتے تھے تو رات ایسا ہوتا تھا کہ روم اندر سے لاک کر کے سو گئے، اور صبح کے اندر جب میں اٹھتا تو دیکھتا کہ آٹومیٹک روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میں حضرت سے پوچھتا کہ حضرت یہ روم کا دروازہ کس نے کھول دیا؟ وہ حضرت کی ایک کرامت تھی کہ رات کو جو دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا صبح کے اندر وہ دروازہ آٹومیٹک کھل جایا کرتا تھا، ایک کرامت تھی. کہا میں نے حضرت سے بار بار پوچھا کہ حضرت یہ روم کا دروازہ کون کھولتا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا، ایسی سب چیزوں کے چکر کے اندر مت پڑو، اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرو، سنت کے اوپر چلنا یہ سب سے بڑی کرامت اور چمتکار ہے، سب سے بڑی چمتکار. اسی لیے آج کے زمانے کے اندر اگر مسلمان یہ چاہے کہ دنیا میں کامیاب ہوئے، آخرت کے اندر کامیاب ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنت کی برکت سے دنیا آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے. میں اپنے مسلمانوں کو ایک بات بار بار کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، ایک چیز کو لو، مثلاً کپڑے پہننا ہے، तो आप जो कपड़े पहनते हैं तो उसमें किसी न किसी की तो नकल उतारते हैं भाई। जो लोग पैंट पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं, वो किसी न किसी को देख के तो पहनते हैं कि भाई फलाने लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, इसलिए हम भी पैंट शर्ट पहने। तो जब दुनिया के अंदर किसी और को देख के पहनते हैं तो क्यों हम ऐसा न करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हम कपड़े पहन ले रहे। भाई पानी पीना है तो किसी न किसी तरीके से तो पी लेंगे, हाथ में गिलास लिया और सीधा धड़ाम से पूरा गिलास पी गए, तो क्यों नहीं हम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक पिए कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, पानी को देखे अंदर कोई कचरा तो नहीं है, तीन सांस से पिए, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो पानी पीने के अंदर भी हमको सवाब मिल जाएगा, सुन्नत अदा हो जाएगी। तो काम तो करना ही करना है, तो उस काम को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक करो ताकि ये काम हमको जन्नत के अंदर ले जाने का जरिया बने। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको जिंदगी में बार बार मक्का मदीना ले जाए, अल्लाह हमको पैलेस्टाइन मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस भी ले जाए और नबियों के मुबारक मकामात पर भी ले जाए। और सबसे बड़ी दुआ ये कि अल्लाह दुनिया में नबी की सुन्नत पर चलाए ताकि उस सुन्नत पर चल करके कयामत के दिन हम लोग जन्नत के अंदर दाखिल होने वाले बन जाए। ये जो दुनिया में सुन्नत का रास्ता है वो इंसान को आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। इसी रास्ते पर चलकर इंसान जन्नत में पहुंचता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए कि सुन्नत पर चले और जन्नत में जाने वाले बने। गुरु शरीफ पर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي ومعني واهلي ومن الماء البارد، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، تیرے نبی کی سنتوں کے اوپر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے چھڑا دے، اے اللہ یہودیوں کی سازش کو ناکام فرما دے، اے اللہ اس مسجد کو نماز سے تلاوت سے ذکر اعتکاف سے آباد فرما دے، اے اللہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی مکمل حفاظت فرما دے، اے اللہ پوری امت کے اندر جتنے بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، ہم سب کی روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام مرحوموں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتے داروں کی مغفرت فرما، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کی پوری امت کی مغفرت فرما، تمام صحابہ تابعین تبع تابعین اور شہداء امت اولیاء کرام اور تمام کے تمام امت کے علماء کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو جنت الفردوس کے اندر بلند فرما دے، تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کی شایہ نشان بہترین بدلہ عطا فرما دے، خصوصاً تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دے، تیری شایہ نشان بدلہ عطا فرما، اے اللہ امت کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری جوان بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ آج اسلام کے دشمن چاروں طرف سے تیرے نبی کے اس پاکیزہ دین کو مٹانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی ناپاک نظر مکہ اور مدینہ کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے، اے اللہ دشمنوں کی ناپاک نظر سے مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما لے، اے اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما لے، کعبہ شریف کی حفاظت فرما لے، تیرے نبی کے گنبد خضرا کی حفاظت فرما لے، اے اللہ یہ لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، اے اللہ تو تیرے کتاب قرآن کریم کی حفاظت فرما لے، اے اللہ آج دشمنوں نے تیرے نبی کے چہرے کو غلط انداز میں ناپاک تصویر کی شکل میں پیش کیا، اے اللہ ایسے گندے کو بھی تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما لے، اگر ان کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو عبرتناک سزا کے ذریعے سے تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی بیمار مسلمان ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہماری کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے نوکری دھندے میں برکت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما، جن بھائیوں کے اوپر قرض ہے اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، اے اللہ جن کے دلوں کے اندر جو جائز مراد اور حاجتیں ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجتوں کو اور مرادوں کو پورا فرما، ہمارے بہت سارے مسلمان جیلوں کے اندر بند ہیں، اے اللہ ان کو اس لیے جیل میں بند کیا گیا کہ وہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اسی جرم میں ان کو پھنسا کر کے جیل میں بند کیا گیا ہے، اے مالک الملک تمام مسلمان بھائیوں کو جیلوں سے چھٹکارا عطا فرما دے، اے اللہ اس ملک ہندوستان میں امن سکون چین اور بھائی چارے کا ماحول پیدا فرما دے، شانتی اور اطمینان کا ماحول پیدا فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، اے اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا جب تیرے نبی حوض کوثر کے اوپر ہوں گے، اے اللہ تیرے نبی کے معصوم معصوم ہاتھوں سے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے عرش کے سائے کے اندر موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک پر صالح بنا دے، ہمارے بچوں کو عالم دین بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، ذاکر شاکر مبلغ بنا دے، تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی برقعے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ امت کے مسلمان بھائیوں کی زنا سے حفاظت کرنا، شراب اور جگاڑ سے حفاظت کرنا، ریاض اور بینک کی لون سے حفاظت کرنا، حرام روزی سے حفاظت کرنا، حلال روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچا لے، اے اللہ آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آج گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں محلے محلے میں مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اے اللہ بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں، اے اللہ باپ بیٹوں میں جھگڑے ہیں، تمام مسلمانوں کے دلوں کو پاک فرما دے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کی مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، دین کے کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما، پوری زندگی کی منٹ منٹ گھڑی گھڑی تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے گا اے اللہ ہم سب کو ایمان کے اوپر موت عطا فرما, کلمے والی موت عطا فرما, ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ ایک وقت وہ آئے گا لوگ ہم کو قبر میں سلا رہے ہوں گے, ہماری قبر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہوں گے. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, منکر نکیر کے سوالوں کا جواب آسان فرما, قیامت کے دن کے حساب کتاب سے حفاظت فرما, کفر شرک کی موت سے حفاظت فرما, محشر کے ہول ناچی سے حفاظت فرما. اے اللہ پل صراط کے اوپر تیز سے تیز طریقے سے گزرنا نصیب فرما, بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے, اے اللہ یہ گرمی میں ہم بے چین ہو جاتے ہیں, وہ جہنم تو بڑی خطرناک ہے. اے اللہ اس جہنم سے ہماری حفاظت فرما لے, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے, دنیا آخرت کی ہر ذلتی ہر رسوائی ہر بدنامی سے حفاظت فرما لے. اے اللہ تمام مسلمانوں کو چہرے کے اوپر داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, بدن کے اوپر نبی کی سنت کے مطابق کپڑے پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جھوٹی باتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ٹیلی ویژن سے, ویڈیو سے, فلم سے اور فلمی گائنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی نے تیرے دربار سے جتنی دعائیں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ آج اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے برسات کی موسم میں کہاں کہاں سے یہاں آ کر کے جمع ہوئے, محض تیرے دین کی نسبت پر آئے ہیں. اے اللہ یہ جس نسبت پر آئے ہیں اس نسبت کی لاج رکھ لے اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر ہدایت کے فیصلے فرما دے, ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ جنہوں نے آج کی مجلس رکھی ان کو بھی قبول فرما, ان کو جزائے خیر عطا فرما, اس بستی کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما, اس بستی والوں کو 100% نمازی بنا دے, یہاں کے تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو جوانوں کو بوڑھوں کو بچوں کو اے اللہ 100% نمازی اور دیندار بنا دے. اے اللہ بستی کے مکتب اور گاؤں میں جو بچوں کا گھر ہے دونوں کو ہر قسم کی ترقیات کو مالا مال فرما دے. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہماری ان دعاؤں کو محض تیرے کرم سے تیرے فضل سے قبول فرما. تیرے بہت سارے بندوں نے بہت سارے مقصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحكم بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.